الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین تاریخ اسلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح انداز میں آتی ہے کہ مسلمان حکمرانوں نے عدل و انصاف کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ جن کا مطالعہ کر کے اسلام کے اس روشن باب کو بالکل واضح انداز میں دیکھا جا سکتا ہے اور اس سے رہنمائی حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ عدل و انصاف کرنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم سے عدل و انصاف اٹھ جاتا ہے وہاں کے صاحب اقتدار عدل و انصاف نہیں کرتے تو اس قوم میں ظلم عام ہو جاتا ہے، لوگ بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ معاشرہ اگر پر امن تھا، پر سکون تھا، تو وہی معاشرہ بے امنی، بد انتظامی کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ عدل و انصاف کا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، قل امر ربی بالقسط، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اور جو بندہ انصاف کرتا ہے، انصاف چاہے اپنے بچوں کے ساتھ ہو یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، معاشرے کے ساتھ ہو یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہو، اور اس میں اگر کوئی عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، یقیناً وہ بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عدل و انصاف کرنے والوں کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک انصاف والے اللہ کو پسند ہیں، انصاف والے اللہ کے محبوب ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ عدل و انصاف کو مضبوطی کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انصاف کرنے والے حکام اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ سبحان اللہ، جو افراد، جو صاحب اقتدار ہیں، جن کے پاس کچھ منصب ہے، اگر وہ انصاف کو اپنا شعار بنا لیں، انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو ان کے لیے کس قدر انعامات و اکرامات اللہ کے ہاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، ارشاد فرمایا، 7 انسان وہ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جبکہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 افراد میں پہلا آدمی عادل بادشاہ ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہوگا، جو اپنی رعایا میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ حدیث پاک کے اس جز کے تحت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ قریب اس بادشاہ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا یا اسے اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا تاکہ قیامت کی دھوپ سے وہ محفوظ رہے۔ اس لیے کہ یہ مومن بادشاہ اور وہ مومن حکمران جو رعایا میں انصاف کرتے ہیں، دنیا ان کے سائے میں رہتی تھی، لہذا قیامت میں یہ بندے اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، اور یہ ان تمام سے افضل ہیں اس لیے کہ ان کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے۔ سبحان اللہ، جو مسلمان حکمران ہیں یا جو صاحب اقتدار افراد ہیں، اگر وہ انصاف سے کام لیتے ہیں، کل قیامت کے دن جبکہ سورج سوامیل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہتی ہوئی زمین پر انسان کو ننگے جسم اور ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، اس وقت نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے انتہائی شرمسار ہو رہا ہوگا، انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی تو گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں اتنا زیادہ غرق ہو چکا ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے سینے تک آ چکا ہوگا۔ ایسے وقت میں جو انصاف کرنے والے افراد ہیں اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ عدل و انصاف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یاد رکھیے، عدل و انصاف کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی حکمران ہو، ضروری نہیں کہ صاحب اقتدار ہو، بلکہ ہر انسان کے ماتحت کچھ نہ کچھ افراد ہوتے ہیں، تو لہذا ان افراد پر وہ حاکم ہے اور ان افراد کے بارے میں اسے چاہیے کہ عدل و انصاف سے کام لے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص حاکم ہے اور ہر انسان سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو لہذا سوچنا چاہیے، ایک باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد پر حاکم ہے، اپنی اولاد کے بارے میں اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ ایک استاذ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے شاگردوں پر وہ حاکم ہے، ان کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے۔ ایک صاحب اقتدار انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے ماتحت جو افراد آتے ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو عدل و انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو دوسروں سے خیر خواہی کا درس دیتا ہے، اپنی زبان، اپنے ہاتھوں اور اپنے دیگر اعضا سے دوسرے مسلمانوں، بلکہ دوسرے انسانوں، نہیں بلکہ درختوں اور جانوروں تک کو تکلیف دینے سے بچانے کی ترغیب دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمان حکمرانوں اور ہمارے اسلاف کے عدل و انصاف کے ایسے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کے دلوں میں اپنی رعایا سے کس قدر محبت کا جذبہ ہوتا تھا، وہ اسلام سے کس قدر والہانہ پیار کرتے تھے، وہ کیسے مسلمان ہوا کرتے تھے، وہ دین کو کیسے سمجھنے والے افراد ہوا کرتے تھے۔ ان کے سامنے کوئی امیر اپنی امارت کی وجہ سے کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا، اور کوئی غریب اپنی غربت کی وجہ سے ذلت کا شکار نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب ان کے سامنے جب کوئی معاملہ آتا تو چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یہ دونوں افراد کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر پرکھتے تھے اور اس کے مطابق ہی فیصلہ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ مشہور خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کون نہ واقف ہے، یہ ایسے عدل و انصاف کے پیکر خلیفہ ہیں کہ جب حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک شخص اتنی دور کی بستی سے روتا ہوا آتا ہے اور آ کر صحابہ سے پوچھتا ہے، مجھے یہ بتاؤ کیا امیر المؤمنین کا انتقال ہو چکا ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں، ارے تجھے کیسے پتا چلا، تو مدینہ سے بہت دور رہنے والا ہے۔ وہ کہنے لگا، بات یہ ہے کہ میں ایک چرواہا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، کبھی بھی کسی بھیڑیے نے میری بکری کو نہیں اٹھایا، لیکن آج ایک بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ کر دیا، جس سے مجھے پتا چلا کہ امیر المؤمنین کا انتقال ہو چکا ہے۔ کیونکہ جب تک امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت رہی، کسی بھیڑیے نے کسی بکری پر حملہ نہیں کیا۔ یہ آپ کے عدل و انصاف کا اثر تھا، یہ آپ کی امت سے محبت کا اثر تھا، امت سے خیر خواہی کا اثر تھا کہ آپ کے عدل و انصاف کی بدولت اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا تھا، انسانوں پر بھی پڑتا تھا اور اس معاشرے پر بھی پڑا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اوس اور خزرج کے قبیلوں نے ملک شام میں ایک چشمہ جس کا نام غسان تھا وہاں پر ڈیرہ ڈالا، اور اس علاقے کو کچھ شہروں پر قبضہ کرنے کے بعد ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی اور غسانی بادشاہوں کے معزز نام سے مشہور ہو گئے۔ غسانی بادشاہوں میں سب سے پہلے بادشاہ کا نام جفنا اور سب سے آخری بادشاہ جبنا بن اہم تھا۔ یہ پہلے بت پرست بادشاہ تھے، پھر رومی بادشاہوں کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غسانی بادشاہ کی طرف ایک خط روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے لکھا، انی ادعوک الی ان تؤمن باللہ وحدہ یبقی لک ملکک، یعنی میں تمہیں ایک خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم ایمان لے آئے تو تمہارا ملک تمہارے لیے باقی رہے گا۔ شاہ غسان نبی پاک علیہ السلام کا یہ خط دیکھ کر بھڑک اٹھا، تکبر اور غرور کی وجہ سے اول پھول بکنے لگا۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس غسانی بادشاہ نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا، بہت عظیم شان اس کے پاس فوج تھی اور بڑے بڑے بادشاہ اس کے نام سے ڈرا کرتے تھے۔ جب اس نے مدینہ پر حملہ کرنے کا اعلان کیا، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کیا، تو مدینہ کے رہنے والے افراد بھی اس کے خوف اور دہشت سے کانپنے لگے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، اس غسانی بادشاہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی محبت کو پیدا کیا۔ اس نے اسلام کے محاسن، اسلام کی خوبیاں، اسلام کی اچھائیوں کو جب دیکھا تو اسلام کی طرف مائل ہوا۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مکتوب روانہ کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لَكَ مَا لَنَا وَعَلَيْكَ مَا عَلَيْنَا، یعنی ہر حال میں تم ہماری طرح ہو جاؤ گے اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو۔ یہ بادشاہ 500 افراد، اپنے 500 جنگجو افراد کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا، بڑی شان و شوکت سے مدینہ کی طرف آیا۔ اس سے اندازہ لگائیے اس بادشاہ کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے کس قدر تقویت کا باعث تھا۔ یہ مدینہ میں حاضر ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے اسلام لانے سے اہلیان مدینہ کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمانوں کو بہت زیادہ اس سے خوشی حاصل ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس جبلہ کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر گئے، کئی صحابہ اس کے استقبال کے لیے گئے اور استقبال کرتے ہوئے اسے مدینہ میں لے کر آئے۔ اس سے اندازہ لگائیے یہ جبلہ مسلمانوں کے لیے کس قدر اہمیت کا حامل شخص تھا۔ حج کے ایام قریب آ چکے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے مکہ معظمہ کی طرف گئے۔ یہ جبلہ بن اہم غسانی جو بادشاہ ہے، یہ بھی حضرت عمر فاروق کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوا۔ جبلہ بن اہم غسانی بادشاہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا کہ طواف کے دوران ایک بدو شخص، ایک عربی کا پاؤں اس کی چادر پر آ گیا۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ میں ایک بادشاہ ہوں اور اس غریب آدمی کا پاؤں میری چادر پر آ گیا۔ اس نے زور سے اسے مکہ دے مارا، اس غریب شخص کی ناک کی ہڈی ٹیڑی ہو گئی۔ یہ معاملہ لے کر خلیفہ عادل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آ کر اس بادشاہ کی شکایت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو بلا لیا۔ جبلہ بن اہم غسانی بادشاہ بھی ساتھ کھڑا ہے، وہ غریب انسان بھی ساتھ کھڑا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جبلہ بن اہم غسانی سے پوچھا، کیا تو نے اس شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ جبلہ بن اہم غسانی بادشاہ بڑے غرور میں آ کر کہنے لگا، ہاں میں نے کیا ہے، اس نے میری چادر پر پاؤں رکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام کی نظر میں امیر ہو یا غریب دونوں مسلمان ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں، چونکہ تو نے اس پر ظلم کیا ہے لہذا یا تو اس سے معاف کروا لو، اس سے معافی مانگ لو، اگر یہ شخص تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے، یا پھر تمہیں بدلہ دینا ہوگا، جس طرح تو نے اسے مکہ مارا ہے اسی طرح یہ بھی تیرے مکہ مارے گا۔ جبلہ بن اہم کہنے لگا کہ میں بادشاہ ہوں، یہ غریب آدمی ہے، کیا آپ مجھے اس کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، ہاں، اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، اللہ کے ہاں مقام اس کا زیادہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ جبلہ بن احمد غسانی بادشاہ کہنے لگا مجھے ایک رات کی مہلت دیں، حضرت عمر فاروق نے اسے ایک رات کی مہلت دی، راتوں رات وہ وہاں سے فرار ہو کر چلا گیا اور پھر بعد میں نصرانی بن گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کس قدر مدنی پھول ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بادشاہ کو ایک مسلمان کے برابر میں کھڑا کر کے اس بات کا قیامت تک کے لوگوں کو درس دیا ہے کہ اسلام کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ دوسرا مدنی پھول اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بادشاہ کی امارت کو نہیں دیکھا، اس کے بادشاہت کو نہیں دیکھا، اور ان کی غربت کی وجہ سے آپ نے ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ اسلام کی نظر میں دونوں برابر ہیں۔ جب بھی ہمیں بھی کبھی فیصلہ کرنے کا موقع آئے، ہمیں بھی جب کبھی فیصلہ کرنا پڑے، تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اس طرح کے واقعات سے مالا مال ہے۔ چنانچہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک عیسائی تاجر اپنے گھوڑے لے کر مدینہ پاک میں دریائے فرات کے پاس سے اسلامی سرحد میں داخل ہوا۔ زیاد بن حدیر نے اس سے محصول یعنی ٹیکس طلب کیا، اس نے ٹیکس ادا کر دیا۔ واپسی پر اس نے جو گھوڑے بیچ چکا تھا اور کچھ گھوڑے بچ گئے تھے، بچے ہوئے گھوڑے جب واپس لا رہا تھا تو وہاں پر جو موجود افسر زید بن حدیر تھے، انہوں نے دوبارہ ان سے ٹیکس طلب کیا۔ اس غیر مسلم تاجر نے اعتراض کیا کہ میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں ٹیکس، دوبارہ ٹیکس کس بات کا دوں؟ زیاد بن حدیر نہیں مانے۔ یہ غیر مسلم شخص اپنے غلاموں کو وہاں پر چھوڑ کر دوبارہ مدینے میں گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر اس نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اس کی ساری بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فقط ایک جملہ کہا، فرمایا تمہارا انتظام کر دیا گیا ہے۔ تاجر یہ سمجھا کہ خلیفہ نے میری بات پر توجہ نہیں دی، لیکن یہ غیر مسلم تاجر جب دوبارہ اس جگہ پر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ زیاد نے اس سے ٹیکس طلب نہیں کیا۔ اس غیر مسلم تاجر نے جب زیاد بن حدیر سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو زیاد بن حدیر نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد آیا تھا اور تمہارے حق فیصلہ دیا ہے کہ اس سے ٹیکس نہ لیا جائے۔ جب اس غیر مسلم نے امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا تیز عدل و انصاف دیکھا کہ آپ نے کس قدر پیارے انداز میں عدل و انصاف کیا ہے، اس غیر مسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی ایک شخص بھیج دیا تاکہ اس غیر مسلم کو تکلیف نہ ہو۔ جب اس نے اسلام کے عظیم حکمران کی یہ ادائیں دیکھیں، اتنا پیارا انداز دیکھا، تو یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، یا زید انی بریء من النصرانیتی و انی علی دین الرجل الذی کتب الیک ھذا الکتاب۔ اے زیاد، میں عیسائی مذہب کو چھوڑتا ہوں اور میں اس آدمی کے دین کو اختیار کرتا ہوں جس نے تمہارے پاس یہ فرمان بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھے مسلمان حکمران، یہ تھے خلفاء راشدین کہ جن کے کردار کی بدولت، جن کے عدل و انصاف کی بدولت غیر مسلم کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں آ جایا کرتے تھے۔ خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا واقعہ بھی اسی طرح کا ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک بار زرہ چوری ہو گئی۔ زرہ اس لباس کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے عالم میں لوہے کا جو لباس ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے اندر قاضی شریح کے پاس ایک یہودی کے خلاف مقدمہ دائر کیا۔ قاضی شریح نے یہودی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو سامنے بٹھا لیا۔ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، امیر المؤمنین، چونکہ اسلامی قانون یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی، یعنی دعویٰ کرنے والے پر گواہی لازم ہوتی ہے، تو آپ اپنے اس دعویٰ پر دو گواہ پیش کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے امام حسن کو گواہی کے لیے پیش کیا اور اپنے غلام قنبر کو گواہی کے لیے پیش کیا۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، کیونکہ بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی مقبول نہیں ہے، لہذا آپ نے چونکہ دو گواہ پیش نہیں کیے اور صرف ایک گواہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا، چنانچہ قاضی شورے نے مقدمہ خارج کر دیا۔ زنا بدستور یہودی کے پاس رہی۔ یہودی اس فیصلے کو سن کر بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ تو نبیوں جیسا معاملہ ہے۔ ہاذہ احکام الانبیاء قاضیۃ یقضی علیہ، کہا یہ تو نبیوں جیسا معاملہ ہے کہ ایک قاضی وقت کے حاکم کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس یہودی نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی سے عرض کی، حضور والا، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ کا دعویٰ بالکل درست تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے مسلمان حکمرانوں کا عدل و انصاف کہ جس کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسی عدل و انصاف کا واقعہ امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی پیش آیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں دمشق کی جامع مسجد کو تعمیر کیا۔ جب اس مسجد کو تعمیر کیا جا رہا تھا تو غیر مسلموں کی کچھ جگہ بھی اس مسجد میں آ رہی تھی۔ خلیفہ وقت نے ان غیر مسلموں کو بلایا اور کہا کہ جو رقم بنتی ہے ہم سے وہ رقم لے لو، یہ جگہ ہمیں دے دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ اس کے بعد جب ولید بن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس نے بھی مسجد کی تکمیل کے لیے ان غیر مسلموں کو رقم پیش کرنا چاہی، لیکن وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے۔ ولید بن عبد الملک نے ان غیر مسلموں کی زمین زبردستی لے کر مسجد میں شامل کر دی۔ جب خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت آیا، جب آپ کے انصاف کے چرچے ہونے لگے اور آپ کے انصاف کی بدولت بھیڑیے اور بھیڑے، بکریاں اور چیر پھار کرنے والے درندے ایک ہی جگہ سے پانی پینے لگے، جب غیر مسلموں نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا ایسا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، غیر مسلم امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا، امیر المؤمنین، یہ تھوڑی سی جگہ یہ ہماری ہے، یہ ناجائز طور پر مسجد میں شامل کی گئی ہے۔ خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ یہ واقعی یہ تھوڑی سی جگہ ان غیر مسلموں کی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے حکم دیا کہ اس جگہ کو ان کے حوالے کر دیا جائے۔ مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاں پر ہم نے سجدے کیے ہیں، اللہ کی عبادت کی ہے، یہ جگہ کیسے ہم ان کو دے دیں۔ بڑی منتیں کی مسلمانوں نے کہ کسی طرح یہ غیر مسلم کچھ پیسے لے کر یہ جگہ چھوڑنے کے لیے راضی ہو جائیں، لیکن ان غیر مسلموں نے بات نہیں مانی۔ امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کا فیصلہ فرما دیا کہ جب چاہو یہ جگہ تمہیں قبضے میں دی جا سکتی ہے۔ جب غیر مسلموں نے امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ سنا تو بہت متاثر ہوئے، ان کا ذہن بدل گیا۔ انہوں نے کہا، ہمارا دعویٰ ثابت ہو گیا، ہم کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں، اب ہم اس زمین کو اپنی طرف سے مسجد کو پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے خلفائے راشدین، یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے واقف افراد، مسلمان حکمران کہ جن کے عدل و انصاف کی داستانوں سے غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، ہم کیسے ہیں؟ اگر ہمارے پاس کچھ طاقت آتی ہے، اگر ہمارے پاس کچھ اقتدار آتا ہے، اگر ہمارے پاس کوئی منصب آتا ہے تو کسی بڑے آدمی کو تو کیا، کسی چھوٹے آدمی کو جرت نہیں ہوتی کہ ہماری غلطی پر ہمیں سمجھا سکے۔ ایک وہ مسلمان حکمران ہیں کہ جو مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے، اس امت کے درد کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر ایسا عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا خوف رکھتے ہیں کہ جب ان کے سامنے کوئی حق بات آتی ہے تو اس کو ماننے سے یہ دریغ نہیں کرتے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب المنتظم میں تحریف فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں برسر منبر یہ اعلان فرمایا کہ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر 400 درہم تھا، اس لیے کوئی شخص اس سے زیادہ عورتوں کا حق مہر مقرر نہ کرے، اگر کسی نے اس سے زیادہ مہر مقرر کیا تو اس کی رقم کو ضبط کر لیا جائے گا۔ آپ نے جب یہ اعلان فرمایا تو کسی نے گفتگو نہیں کی، اسی مجمع سے ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے، امیر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَإِنْ أَعْطَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، یعنی اگر عورتوں کو تم لوگوں نے مہر میں کثیر مال دیا تو اس میں سے کچھ نہ لو، تو اے امیر المؤمنین آپ کے لیے کس طرح حلال ہو سکتا ہے کہ 400 درہم سے زیادہ جو حق مہر مقرر کرے تو آپ اس کو بیت المال میں جمع کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ جتنا بھی ان کا حق مہر ہو وہ لے سکتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی تو ناراض نہیں ہوئے، آپ نے سزا دینے کے لیے حکم نہیں ارشاد فرمایا بلکہ بے ساختہ فرمایا، امرأت اصابت ورجل اخطأ، یعنی ایک عورت نے ٹھیک کہا اور ایک مرد نے غلطی کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہماری اصلاح کر دے تو ہمیں اس کی بات کو بھی لے لینا چاہیے، اپنی انا کا نہیں بنانا چاہیے کہ چونکہ یہ چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، یہ کم علم والا ہے میں زیادہ علم والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی رائے کی موافقت پر جو نبی پاک کو مشورہ دیتے ہیں، اللہ کریم کی طرف سے آیات کا نزول ہو جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جس راستے سے گزر جائیں شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ نبی پاک فرمائیں کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ یہ ان شانوں والے حضرت عمر فاروق، جب ایک عورت آپ کی توجہ دلاتی ہے تو آپ اس کی بات کو بھی قبول کر لیتے ہیں، تو ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں دین کا کتنا علم ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم پر کوئی بات اچھی ثابت ہو جائے، اگر ہمیں اپنی غلطی کا پتہ چلے تو ہم اپنی اصلاح کی طرف راغب ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ ديني الإسلام، ديني الإسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، ديني الإسلام، ديني الإسلام۔